وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت والا حضرت عباس حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب دعوت برکات، انہوں نے فرمایا کسی عمل پہ قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کسی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. میرے پیارے دوستو، ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ عمل ہو سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق. شریعت اور سنت کے جو اصول ہے، اس اصول کے مطابق وہ عمل ہو. جیسے نماز کو ہم کہتے ہیں جی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے، ہمارے دین کے کام ہیں، ہم جو دین کا کام کریں وہ تمام دین کے کام ہیں، تو اس کے لیے تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دین کے کام، وہ ہماری عبادت سنت کے مطابق، سنت اور شریعت کے مطابق. اور دوسری چیز جو عمل کی قبولیت کے لیے چاہیے وہ ہے اخلاص، یعنی کام سنت کے مطابق ہے اور اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ تعالی کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہے، یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہے، یا اس عمل سے مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، یا دنیا کا کوئی غرض، دنیا کی کوئی اور غرض، لالچ اس سے ہے، اخلاص نہیں ہے تو میرے دوستوں کو عمل مقبول نہیں ہوگا. جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب ادھر اور بھی لوگ ہیں، اس نے سوچا ان کو ذرا پتا چلے میں کتنا بڑا اللہ والا ہوں. عام حالت میں نماز میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی تین تین مرتبہ پڑھتا تھا، اس دن اس نے پانچ اور سات مرتبہ شروع کر دیا کہ پتا چلے کہ دیکھو میں کتنا بڑا نماز کیسی عمدہ پڑھتا ہوں. تو اس عمل کی نیت چونکہ اس نے مخلوق کے لیے کرنی، لہذا اب یہ آدمی پوری نماز سنت کے مطابق بھی پڑھے تو بھی چونکہ اس کی نیت غیر اللہ کی ہے اس لیے اس کا عمل مقبول نہیں ہے. اس لیے عمل کی مقبولیت کے لیے دو چیزیں یاد رکھیں، ایک وہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، مسئلے کے مطابق، اور دوسرا یہ کہ اس میں اخلاص ہو. اگر صرف اخلاص ہوگا اور شریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی قبول نہیں ہے. اس کی مثال میرے مرشد، میرے شیخ نے فرمائی کہ ایک آدمی عصر کی نماز پڑھی، اب کہ عصر کی نماز پڑھی، اب مان لیں کہ اس کے گھر میں ایک تہخانہ ہے، گھر میں گیا، بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، گھر میں گیا، چپکے سے تہخانے کا دروازہ کھولا، تمام لائٹیں بند کی، تہخانے کا دروازہ بند کیا، کسی کو پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت کہاں پر، اور اس نے تہخانے کے اندر جا کر عصر کی نماز کے بعد نفلیں پڑھنا شروع کر دی. کیوں جناب؟ عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے؟ اخلاص کتنا ہے اس کو؟ اخلاص اتنا زبردست ہے میرے دوستوں کہ کسی کو بتا نہیں رہا، کیونکہ جب کسی کی نیت ہی نہیں ہے تو مقصد تو یہی ہے نا کہ اللہ کے لیے پڑھنا. لیکن چونکہ شریعت نے اجازت نہیں دی، عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عمل میں اخلاص کتنا زیادہ ہے لیکن چونکہ مسئلے کے تابع نہیں ہے، مسئلے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کا عمل قبول نہیں ہے. اس لیے دو باتوں کی رعایت، ایک تو یہ مسئلہ سنت کے مطابق شریعت و سنت، اور دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہو کہ اللہ کی رضا کیا. ایک آدمی کسی شخص کو چاہتا ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے یا تبلیغی جماعت میں جائے، اب اس کو ترغیب دے رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، باتیں کرتے کرتے یہ وقت آیا کہ اذان بھی ہو گئی اور مسجد میں نماز بھی ہو گئی، ابھی اسی کو کہ ترغیب دے رہا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو میرے پیارے دوستو، اب یہ عمل اس کا قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذمہ واجب تھا کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا. اب یہ مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑ کر اس شخص کو اللہ کے راستے پہ نکالنا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ اللہ والوں سے تعلق کرے، ترغیب دے رہا ہے کہ اگر میں اٹھ کر چلا گیا تو یہ ساری محنت میری بیکار ہو جائے گی، اگر میں اٹھ کر چلا گیا تو ساری محنت میری بیکار ہو جائے گی. تو میرے پیارے دوستوں، یہ اس کا عمل قبول نہیں ہے. اس لیے سنت کی رعایت بھی ضروری ہے اور اخلاص بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اس پر دین کا جوش ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خاندان میں بھی دین کا کام کروں، خاندان والوں کو بھی دین سکھاؤں، ان کو بھی قرآن مجید سکھاؤں. اس نے خاندان والوں کو ترغیب دینا شروع کی، خاندان کی ایک نامحرم خاتون نے اس سے کہا کہ مجھے بھی قرآن مجید پڑھا دیجیے، کیونکہ آپ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ سب آپ کو آپ سکھاتے ہیں مجھے بھی سکھا دیں. ہاں بہن ضرور آپ کو بھی سکھائیں گے، آپا آپ کے لیے بھی ہے. اب متقی اتنے ہیں کہ نظریں نیچی کر کے قریب بٹھا لیا اس کو، نظریں نیچی کر کے سنا رہے ہیں. لیکن میرے مرشد نے فرمایا، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آگ وہ چیز ہے، ایک گھی کا ڈبا ہے جو گھی کے کنستر کے اندر بندھا ہوا ہے، اس کا ڈھکن لگا ہوا ہے اور ڈھکن کو ریپیٹ کیا ہوا ہے، اور اس گھی کے ڈبے کو آگ کے قریب کر دو. اب وہ گھی آگ کو دیکھ نہیں رہا، صرف قربت اس کو مل گئی، گھی پگھلے گا کہ نہیں پگھلے گا؟ گھی کو پگھلنے کے لیے آگ کو دیکھنا ضروری ہے کیا؟ اب اگر کوئی آدمی کسی عورت کے یا نامحرم لڑکے، ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، ان سے بھی تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. آہ، میرے مرشد کی ایک بات یاد آئی، میرے شیخ اور مرشد کا واقعہ آج سے تقریباً 30 برس سے زیادہ پرانا واقعہ ہے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، وہ میرے شیخ سے بیعت ہے، انہوں نے سنایا تھا، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، انہوں نے سنایا کہ جب میری عمر 18-19 برس کی تھی تو میرے چہرے پر ایک بال نہیں تھا، داڑھی نہیں تھی. کہا میں حضرت سے ملاقات کے لیے آیا تو اس وقت حضرت کے پاس حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا منظر صاحب دار برکاتہم تشریف فرما تھے، اور حضرت کے خادم سید عشرت جمیل میر صاحب دار برکاتہم وہ بھی وہاں موجود تھے. کہا تین آدمی یہ اور ایک چوتھا میں تھا. کسی ضرورت سے مولانا مظہر صاحب اٹھے، اب حضرت والا میر صاحب اور کہتے ہیں میں تھا، اور میری اس وقت داڑھی مونچھنی تھی اور حسن میں کشش بھی تھی، یعنی اگر آپ ابھی ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھنڈرات بتاتے ہیں کہ عمارت شاندار تھی. درانی صاحب، یہ عاشقانہ جملہ کیسا ہے، رومانٹک جملہ نا، کہ کھنڈرات بتاتے ہیں عمارت شاندار تھی. تو انہوں نے سنایا، وہ ہمارے پیر بھائی نے، کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میر صاحب بھی اٹھے، تو جیسے ہی میر صاحب اٹھے اب حضرت والا اور میں رہ گئے بس. انہوں نے سنایا کہ جیسے ہی میر صاحب اٹھے تو حضرت نے ایک سیکنڈ اٹھنے میں تاخیر نہیں کی، دیر نہیں کی، فوراً اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے. کہنے میں حیران رہ گیا کہ شیخ کی احتیاط دیکھیے، کہ تنہائی کے اندر چونکہ لڑکوں کے ساتھ تنہائی کرنا جائز نہیں ہے، اپنی تنہائی میں لڑکوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اور بٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیخ نے اس پر یہ عمل، کیونکہ مجھے کہنے میں بھی لڑکے کو کہنے میں بھی دیر لگتی اور اتنی دیر جو اللہ کی نافرمانی ہوتی، اللہ والوں کو اس کی بھی برداشت نہیں ہے کہ ایک لمحہ ایک سانس ایک سیکنڈ، ایک لمحہ ایک سانس اور ایک سیکنڈ اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض کرے۔ تو پیر بھائی سنانے لگے، حضرت نے مجھ سے نہیں فرمایا تم جاؤ، خود باہر نکل گیا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں میرے دوستو تعلق با اللہ، گناہ سے بچنا اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگانا، احتیاط کرنا۔ اور میرے مرشد نے سنایا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سنایا کہ ایک مرتبہ میں نے کسی لڑکے کو، بے ریش بغیر داڑھی والے لڑکے کو، حضرت کی تنہائی میں بھیج دیا، کسی ضرورت سے جاؤ بڑے ابا سے جا کر یہ بات پوچھ کے آؤ۔ کہا حکیم الامت بالائی منزل دوسری منزل پر تھے، وہاں کچھ خطوط وغیرہ کے جوابات میں مشغول تھے، تو فرماتے ہیں وہاں شبیر علی صاحب، جیسے ہی وہ لڑکا اوپر گیا، حکیم الامت فوراً نیچے اتر آئے اور آ کر وہاں شبیر علی صاحب سے فرمایا کہ مولوی شبیر علی، میری تنہائیوں میں لڑکوں کو مت بھیجا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ سنیں، وہ لوگ جو مجھ کو حکیم الامت مجدد ملت کہتے ہیں، وہ میرے اس عمل سے سبق حاصل کریں کہ جب اشرف علی اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرتا تو ہم لوگوں کو اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، نہ محرم سے تنہائی ایک سیکنڈ کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے اجنبی یا عورت ہو، ایک سیکنڈ کے لیے۔ تو میرے پیارے دوستو، عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے، ایک تو عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو اور دوسرا اس کے اندر اخلاص ہو۔ اور میرے مرشد نے یہ بھی فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان کام شروع کرتا ہے اخلاص سے، اخلاص بہت ہے۔ ایک محتمم نے خود بتایا کہ میں اتنا، میرے پاس طلباء کی تعداد ذرا زیادہ ہے اور میں بہت ان کے اخراجات کی میں اتنا پریشان رہتا ہوں، وظیفے بھی پڑھتا ہوں۔ ادھر آ جاؤ، آگے ہو جائے، کچھ بیٹھے، تو میں اپنے طلباء کے اخراجات کے لیے اتنا پریشان، اتنا وظیفے پڑھنا اور ہر وقت بھاگ دوڑ کرنا، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کہا اتنی مجھے فکر ہے کہ یہاں تک کہ فکر کے مارے، وہ کیا کہنے، حضرت فکر کے مارے مجھ پر ایسا حال ہوتا ہے، اتنی مجھ پر طلباء کی فکر سوار ہے کہ مجھ سے جماعت کی نماز بھی رہ جاتی۔ تو آپ بتائیے ذرا، ایسی فکر کہ جس سے جماعت کی نماز چھوٹ جائے، کیا یہ فکر درست ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو، عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو وہ عمل سنت کے مطابق ہو اور نمبر دو اس کے اندر اخلاص ہو، مسئلے کے مطابق کام کرے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور جب عمل سنت کے مطابق وہ اخلاص ہوگا وہ قبول ہوگا۔ میرے دوست، ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، تو اسی زمانے میں، اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے شورا کے ممبر تھے، رکن تھے شورا کے، تو ایک شخص جو دارالعلوم دیوبند کے اندر تھا، وہ دنیاوی اعتبار سے اس کو بڑی وجاہت حاصل تھی، زمیندار تھا، فاسق، گنہگار، اور دنیاوی وجاہت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں انگریز کا زمانہ اس کے پاس بندوق بھی تھی. تو اس نے مدرسے والوں سے کہا کہ مجھے بھی شورا کا ممبر بناؤ, مجھے بھی مدرسے کی شورا کا رکن بناؤ. اور اس نے یہ دھمکی دی, اگر مجھے شورا کا رکن نہیں بنایا گیا, ممبر نہیں بنایا, تو میں مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. حکیم الامت تھا, اس کا فتنہ اتنا شدید ہوا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی مجبور ہو کر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت دفع ضرر کے لیے, دفع شر کے لیے اور دفع ضرر کے لیے, یعنی نقصان کو دور کرنے کے لیے اس شخص کو ممبر بنا لیجئے, کیونکہ یہ شخص مدرسے کا دشمن بنا ہوا ہے. اگر ہم نے اس کو ممبر نہیں بنایا تو اس کے نتیجے میں یہ مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, دنیاوی طاقت اس کو حاصل ہے. حکیم الامت تھانوی نے بھی یہ بات لکھی, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ مدرسے کی شورا کا کسی فاسق کو ممبر بنانا یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں. لہذا فرمایا کہ اگر ان کو ممبر نہ بنانے کی وجہ سے یہ مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اور مدرسے کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں, تو اس کا گناہ اور اس کا معاوضہ قیامت کے دن ان سے ہوگا, رشید احمد سے نہیں پوچھا جائے گا. اور اگر میں نے ان کو ممبر بنا لیا تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے ایک جو شخص اہل نہ تھا, نا اہل کو تم نے ممبر کیوں بنایا, ہم سے سوال ہوگا. حضرت نے نہیں بنایا. فرمایا اگر مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بچتی ہے تو بچ جانے دو, لیکن ہم کوئی خلاف شریعت خلاف اصول کام کر کے ہم مدرسہ نہیں چلائیں گے. حضرت نے اور یہ بھی فرمایا کہ مدرسے کا جو جلسہ ہے اس جلسے میں اس خط کو پڑھ کے سنا دیا جائے. حضرت گنگوئی نے فرمایا. اب آپ تصور کیجیے اس بات کو, یہ ہمارے مدرسے کی کوئی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہ رہا ہو, جلسے کے دوران یہ شعر خط پڑھ کے سنایا جائے, تصور کیجیے اس سے. اس اللہ والے کا اخلاص دیکھیے, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پائے استقامت دیکھیے. فرمایا ٹھیک ہے اگر مدرسہ بند ہوتا ہے بند ہو جائے, لیکن ہم خلاف اصول کام نہیں کریں گے. لہذا حضرت نے کہ حکم پر وہ خط پڑھ کے سنایا گیا جلسہ عام میں, ادھر وہ زمیندار بھی موجود تھا, وہ حضرت کے اس اخلاص اس درد کا یہ اثر ہوا کہ وہیں پر وہ رونے لگا اور اس نے معافی مانگی. یہ اخلاص تھا. ایسا نہیں ہے میرے دوستو جو دین کا کام چاہے ایسے بے اصول کرتا رہے, ہر کام کے لیے کچھ اصول ہے. ہماری اس مسجد کے ایک صاحب, وہ پہلے اس مسجد کا بجلی کا بل دیتے تھے. ہمارے یہاں مغرب میں دو لائٹیں جلائی جاتی ہیں, کیونکہ ضرورت سے زائد لائٹ کا جلانا یہ درست نہیں ہے. کہنے لگے کہ اور لائٹیں جلاؤ. میں نے کہا جناب یہ لائٹیں ضرورت سے زائد نہیں جلائی جا سکتی. کہا تم کو کیا ہے, بل تو میں دیتا ہوں. کہا میں نے کہا بل آپ دیتے ہیں لیکن بل بلانا مجھے پڑے گا, اور میں آپ کے بل کی جیسے میں کیوں بل بلاؤں. یہ میرے مرشد کا جملہ ہے. فرمایا کہ کسی بل کو دیکھ کر بل بلاؤ مت, یعنی حسینوں کو دیکھ کر, کیونکہ ان کے بل میں حسینوں کے بل کو دیکھ کر بل پاس کرنا چاہتے ہیں نا, کہتے جی بل پاس ہو گیا اسمبلی میں, بل پاس ہو گیا. تو فرمایا میرے مرشد نے کسی کو بل کو دیکھ کر بل بلاؤ مت, اور کسی کے دل کو دیکھ کر تل کو دیکھ کر تل ملاؤ مت. تل ملانا کفے افسوس ملنا. فرمایا کسی کے دل کو دیکھ کر تل ملاؤ مت, اور بل کو دیکھ کر بل ملاؤ مت. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی مال دے بھی رہا ہے چندے کا کہ جی یہ لیجئے پیسہ, یہ مولانا صاحب معتمم صاحب یہ لیجئے, اس پیسے کو نیک کام میں خرچ کیجیے, اور بجلی کا بل ہم دیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اب اس کی چھٹی ہو گئی محتمم کی کہ جی اس نے کہا یہ لائٹیں جلا دو. نہیں, اس سے پوچھا جائے گا کہ جب دو پنکھوں کی ضرورت تھی تو تیسرا پنکھا کیوں چلایا, پوچھا جائے گا اس سے. اور جب تین پنکھوں سے کام ہو سکتا تھا تو چوتھا پنکھے کی کیا ضرورت تھی. آ میرے مرشد نے فرمائی ہے, بات سکھائی. اور جہاں ضرورت ہو میرے دوستو وہاں چار کیا چھ پنکھے بھی چلائے. چار کیا, اب دیکھیے کتنے سارے پنکھے چل رہے ہیں, چل رہے نا. یہ ضرورت کیا ہے دادا, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور ضرورت سے ایک پنکھا زائد ادھر دور چل رہا ہو, ایک ہی پنکھا ہے, مہینے میں پانچ منٹ بھی تاخیر سے چلے تو پانچ منٹ تاخیر سے چلنے کی وجہ سے اس پر گناہ ملے گا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جیسے مرضی. اور مسئلہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ضرورت سے زائد بجلی اور پنکھا استعمال درست نہیں ہے, یہ مسئلہ ہمارے گھروں کے لیے بھی ہے کہ اپنے گھر میں بھی ضرورت سے زائد پنکھا نہیں چلایا جا سکتا کہ بیٹھے دوسرے کمرے میں اور پنکھا دوسرے کمرے میں چل رہا ہے. ضرورت ہے ایئر کنڈیشن لگا دیجیے اور ایئر کنڈیشن چلائیے. کسی بھی کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے, بیمار کو ضرورت ہے ایئر کنڈیشن کی, کوئی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی آپ تم ایئر کنڈیشن میں رہو, دل کا مریض ہے, یا کوئی ایسی اس کو بیماری کہ گرمی لگتی ہے, اب ایئر کنڈیشن چلاتا ہے. اب یہ چوبیس گھنٹے بھی ایئر کنڈیشن چلائے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. اور ضرورت سے زائد پانچ منٹ تو دور کی چیز ہے, دس سیکنڈ پر بھی پکڑا جائے گا. ایک بات یاد آئی, میرے مرشد نے سنائی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر والی کو کسی بات پر ڈانٹ رہے تھے, اور بات یہ تھی کہ انہوں نے چراغ ایک ضرورت سے زیادہ ایک چراغ اور جلا دیا, گھر والی کو ڈانٹ رہے. ادھر قصہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت میں غریب ہوں, ضرورت مند ہوں, کچھ میری مدد فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ. حضرت عثمان کے پاس بھیجا. اب یہ پہنچے تو گھر کے باہر پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی کہ اپنی بیوی کو چراغ جلانے پر ڈانٹ رہے. اب اس شخص نے سوچا لو جی اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ, مجھے کیا دیں گے. لیکن پھر خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, لہذا کھڑے رہے, دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے. پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا, کہا میں ضرورت مند ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا, انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا. فرمایا اچھا ٹھہرو. گھر گئے, دو ہزار درہم اٹھا کر لیا اور کہا یہ لو تمہارے لیے, یہ تمہاری مدد. حیران ہو گیا کہاں تو یہ, اس نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کہاں تو آپ بجلی ایک چراغ معمولی سا جلانے کے اوپر اتنی ڈانٹ ڈپٹ, اور کہاں مجھے دو ہزار درہم اٹھا کر دے دیے. تو فرمایا بات یہ ہے کہ ضرورت پر دو ہزار خرچ ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ کے قبول ہے, اور بلا ضرورت اگر ایک چراغ بھی جلا دیا تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی. تو دیکھیے پتہ یہ چلا کہ جب صحیح رستے میں کوئی چیز استعمال ہو تو وہ صحیح رستے پر استعمال ہماری اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کا ذریعہ بنے گی. جیسے ایک آدمی ہے وہ اللہ کے راستے میں ایک لاکھ روپیہ خرچ کرے, مسجد میں مدرسے میں دے دے, اور وہی آدمی شادی پر صرف برادری کو خوش کرنے کے لیے کہ جی برادری خوش ہو جائے گی اور میری ناک نہیں کٹے گی, کیونکہ ہماری ناک کٹ جاتی ہے اور کٹی ہوئی ناک آج تک کسی نے دکھائی نہیں. ایک آدمی دکھائے کہ اس کی ناک کٹ گئی ہو, تو اس برادری کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں. جیسے شادی میں شادی کا کھانا خلاف سنت ہے, شادی کا جو کھانا ہے وہ خلاف سنت ہے لڑکی والوں کی طرف سے. کھانا تو صرف ولیمہ ہے میرے دوست, لیکن لو جی اگر خاندان والے آئیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا, براتی آئے تو کیا براتیوں کو ویسے ہی واپس بھیج دیں. تو ٹھیک ہے براتی آتے ہیں مہمان ہیں, اکرام کریں, ان کو ایک فینٹا کی ٹافی کھلا دیں. ان کو ایک شربت پلا دے، یہ گنجائش ہے، ضرورت اجازت ہے، یہ مہمان ہے، لیکن ان کے لیے بڑی بڑی دیگے پکوانا یہ میرے دوست خلاف سنت ہے. نہیں مولانا صاحب کچھ گنجائش تو ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، اگر تم نے گنجائش نکالی، ایک بیٹی کی شادی میں گنجائش ہو، دو بیٹی کی شادی میں گنجائش ہو، ساری بیٹیوں کی شادی میں گنجائش نکالی جا رہی ہے، تو پھر سب جگہ گنجائش نکالی جائے گی تو پھر سنت پر عمل کہاں ہوگا؟ اگر مان لو کوئی آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے، کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے اور پینٹ پہننا اس کی مجبوری ہے، پتلون پہننا اس کی مجبوری ہے، ورنہ ملازمت سے نکال دیں گے. اب علماء کہتے ہیں کہ اچھا بھائی چلو رسک کما رہے ہو، ٹھیک ہے تم اس مجبوری کو برداشت کر لو، لیکن 9 سے 5 تک پینٹ پہننا مجبوری ہے، لیکن راتوں کو بھی پتلونے چڑھائیں گے، تو پھر یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی نا جناب، کہ ٹھیک ہے جو مجبوری جس وقت تک ہو اسی وقت تک اس پر عمل کیا جائے. ایک مولوی صاحب سے پوچھا بھی ایک شخص نے کہ مولوی صاحب میں پتلون پہنتا ہوں کیا میری نماز ہو جاتی ہے پتلون میں؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہاں تمہاری تو ہو جائے گی، تمہارے پیچھے والوں کی نہیں ہوگی. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا، وہ تاجر ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، ایک دن انہوں نے یہی لطیفہ مجھ سے سن لیا، تو کہنے لگے جب یہ تم نے لطیفہ سنایا بس میں نے پینٹ پہننا چھوڑ دی اس دن سے. اب اس کے اگلے دن میں دفتر گیا پینٹ پہن کر، اب میں سجدے میں جاؤں تو مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میری تو نماز ہو رہی ہے، میرے پیچھے والے کی نماز نہیں ہو رہی. تو کیا اسی خیال کو چھوڑ کی وجہ سے میں نے پتلون پہننا چھوڑ دی، حالانکہ ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، خود مالک ہے وہ. کیا بس یہ خیال آیا کہ اوپر کہ یہ کیا سجدے میں عالم ہوتا ہے. ایک نوجوان میرے آتے تھے، اب وہ کہیں اور چلے گئے، تو اس نے داڑھی رکھی، تو ایک دن اس کے پاس آیا، کہا میں نے تمہاری تقریر سن کے داڑھی رکھ لی. میں نے پوچھا کیا وجہ؟ اس نے کہا تم نے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے سنایا واقعہ، کہ ایک مولوی صاحب اپنے کسی ان سے کسی مسٹر نے کہا، کسی مسٹر نے کہا کہ مولانا صاحب ذرا میرے گھر تشریف لے چلیے، میرا بچے کو ذرا دم کر دیجیے. مولانا صاحب نے کہا اچھا بھائی چلو. اب گھر تشریف لے گئے تو اپنے چھوٹا بچے کو لے کر آیا دم کرانے کے لیے، تو بچے نے جو مولانا صاحب کو دیکھا تو ابا سے چیخ مار کے ابا سے لپٹ گیا. تو اس مسٹر نے کہا مولانا صاحب میں اسی لیے داڑھی نہیں رکھتا کہ بچے داڑھی سے ڈرتے ہیں، اس لیے داڑھی نہیں رکھتا. وہاں صاحب نے کہا واقعی بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے، میرے مرشد نے سنایا ہے کہ بچہ اماں اور ابا کے درمیان میں سوتا ہے، اور اس کی عادت بھی ہے کہ بچہ ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھتا رہتا ہے کہ ابا ہے کہ نہیں ہے. کہا کہ اس نے اماں کے گال پر ہاتھ پھیرا وہ بھی چکنے، اور ابا کے گال پر ہاتھ پھیرا وہ بھی چکنے، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری دو اماں. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اماں سے کہتا ہے او اماں چما روٹی لیا، لیکن ابا کو نہیں کہہ سکتا ابا چپا یہ کام کر دے، ورنہ تو ابا کچا ہی چبا جائے گا. فرمایا کہ بچے اماں سے نہیں ڈرتے، ابا سے ڈرتے. لہذا اس نے آج تک اماں ہی دیکھی تھی، آج تک اماں ہی دیکھی تھی، آج ابا دیکھا اس نے چیخ مار کر رونے لگا. تو کہتے کہ ان صاحب نے مجھ سے، نوجوان نے مجھ سے کہا جب میں نے یہ واقعہ سنا تو بس میں نے کہا نہیں بھائی اب داڑھی رکھنی ہے، اب امی جیسا نہیں بننا بلکہ ابا جیسا بننا. اور ابا جیسا داڑھی کیسے؟ ایک مٹھی داڑھی رکھی. لہذا اگر کوئی آدمی داڑھی تو رکھتا ہے، داڑھی تو رکھتا ہے لیکن مٹھی نہیں رکھتا، یعنی ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھتا، تو میرے دوست کو نتیجہ کیا ہوگا؟ داڑھی تو رکھ لی لیکن چونکہ مسئلے کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس کی یہ داڑھی قبول نہیں ہے. لہذا داڑھی رکھے کہتے ایک مٹھی، اور اپنی مٹھی سے ناپے، سامنے سے دائیں سے اور بائیں سے، اور ساتھ میں یہ داڑھی کا بچہ بھی رکھے. اور بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، گناہ ہے. اور اگر کسی نے داڑھی اس لیے رکھ لی, داڑھی اس لیے رکھ لی, ہاتھ میں تسبیح اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو ذرا, لوگ مجھ پر اعتماد زیادہ کریں گے, کسی کو دھوکہ دینے میں بھی آسانی ہوگی, اس لیے داڑھی رکھ لی. اب چاہے وہ ایک, اس لیے ایک مٹھی سے, بازے لوگ ہیں ایک مٹھی سے زیادہ بڑی کر لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ پتا چلے ہم بہت بڑے متقی ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, اس لیے تو ایک مٹھی سے زیادہ رکھی. اور مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں, ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہیں رکھنی چاہیے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اور دوسرے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کی داڑھی ایک مٹھی سے جتنی زیادہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے, اس کی عقل میں اتنی کمی ہوتی چلی جاتی ہے. دادا میرا فیصلہ آباد جانا ہوا, وہاں ایک شخص کو دیکھا ناف تک داڑھی. فوراً ایک بات یاد آئی, خیال آیا کہ یہ ظالم جب لیٹرین میں بیٹھتا ہوگا تو پیشاب کیسے کرتا ہوگا. تو لیٹرین کی سنتوں میں یہ بات تو نہیں لکھی ہوئی کہ اپنی بغل, اپنی داڑھی کو بغل میں دبا کر استنجا کیجیے, یہ تو نہیں لکھا. اب بتائیے اتنی بڑی داڑھی ایک یہاں تک, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی رکھتے تھے. صحابہ کا عمل یہی ہے, احادیث مبارکہ میں صحابہ کا عمل یہ ہے, اور صحابی کوئی نبی کے خلاف عمل کر سکتا ہے؟ اس لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, ایک مٹھی داڑھی رکھی. ہاں قاضی کے لیے, جج کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایک مٹھی چار انگل کے بجائے پانچ انگل رکھ سکتا ہے, اور قاضی القضاۃ یعنی چیف جسٹس وہ چھ انگل رکھ سکتا ہے. بس عام مسلمان عالم کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ رکھے. علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ نے فتح شامیہ کے اندر یہ بات لکھی. تو دیکھیے فرق ہوا نا, کہ ابو کے اور امی کے چہرے میں فرق ہوا. تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک تو یہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو, اور دوسرا کہ اس کے اندر اخلاص بھی, اخلاص بھی ضروری ہے میرے دوست. اگر اخلاص نہیں ہے, حدیث ریا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا کرتے تھے, اور میرے مرشد نے فرمایا آٹھ سو صحابہ اور تابعین, 800 آدمی ان کے شاگرد تھے, جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی صحابہ بھی ان کے شاگرد تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب وہ یہ حدیث پڑھاتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے کہ ایک عالم اور قاری کو لایا جائے گا قیامت کے دن, کیا کیا کہ اللہ میں نے اتنا علم, اتنی تقریریں کی اور ایسا قرآن مجید پڑھا, آپ کے دین سکھایا اور قرآن مجید پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا. کہا یہ عمل تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں میں مشہوری ہو کہ جی بڑا عالم ہے, بڑا زبردست بیان کرتا ہے, غٹ ملا ہے اور کافر ملا ہے. جی جلسہ ہو پتا چلے لوگوں کو, عظیم الشان جلسہ, عظیم الشان سالانہ جلسہ, پتا چلے لوگوں کو. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس جلسے کے اندر بجائے کسی عالم اور اللہ والے کو صدر بنانے کے, ایک ناظم جو کہ فاسد فاجر کونسلر, اس کو صدر بنایا ہوا. جی ہمارے معزز مہمان ہیں, اور دیکھو تو اس کی داڑھی بھی نہیں ہے, وہ کہاں تک کسی مدرسے کا بڑا ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے. یہ داڑھی جو ہے یہ صرف جنت کا پاسپورٹ نہیں, بلکہ نماز پڑھانے کے لیے بھی اس پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے. کیوں جناب؟ اگر کسی کوئی آدمی عالم ہو, بہت بڑا حافظ بھی ہو, داڑھی نہیں ہے اس کی, آپ اس سے نماز پڑھوائیں گے؟ اور امام نہیں آیا, اور ایسا شخص ایک بیٹھا ہوا ہے جو فاسق جواری شرابی ہے زانی ہے لیکن داڑھی والا ہے, اور امام آیا نہیں, اور مسجد میں وہی ایک آدمی داڑھی والا ہے, اور کتنے عالم اور حافظ بھی بیٹھے جن کی داڑھی نہیں ہے. تو وہ عالم حافظ جس کی داڑھی نہیں ہے اس سے نماز پڑھوائیں گے, یا وہ فاسق فاجر جس کی داڑھی ہے لیکن گنہگار بھی ہے وہ, اس سے نماز پڑھوائیں گے؟ کیوں بھائی؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھے, داڑھی والے پتہ چلا پہلا پاسپورٹ یہی ہے کہ داڑھی ہونی چاہیے میرے دوست. اذان نہیں دے سکتا, نماز نہیں پڑھا سکتا, بتائیے مسلمان کے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. لہذا اس کی داڑھی نہیں ہے, اجازت نہیں ہے کہ مسلح پر کھڑا ہو جائے, اجازت نہیں ہے کہ وہ اذان دے دے. تو ایسا شخص کو اپنے جلسے کا بڑا بنانا, اپنے مدرسے کا بڑا بنانا کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ مخلوق کو خوش نہ کرے, اللہ کو راضی ہم لوگ کریں, دین کا تھوڑا کام ہو لیکن مسئلے کے مطابق ہو, میرے دوستوں کو قبول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر ایک مٹھ جو ایک مٹھی اللہ کے راستے پہ خرچ کرے اور تم لوگ سو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو, لیکن میرے صحابی کا وہ چھوٹا تھا ایک مٹھی جو, وہ اللہ تعالیٰ کیا قبول ہے, وہ بڑھ جائے گا. حالانکہ احد پہاڑ 8 کلومیٹر لمبا ہے, سونے کا پہاڑ کثیر ہے, لیکن کیا بات ہے اخلاص کی ہمارے اندر کمی ہے. اور صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو اخلاص درد دل اور تقویٰ نصیب ہوا, اس کا نتیجہ یہ ہے وہ تھوڑا سا عمل بھی قبول ہے. اس لیے عمل کو کرنے میں یہ نہ دیکھیں کہ زیادہ ہو. جیسے کوئی آدمی مغرب سے عشاء تک پوری نفل پڑھ پا رہے, ایک صاحب تھے ایسے, مغرب سے عشاء تک پوری نفل پڑھ رہا لیکن فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے. اب آپ بتائیے, سمجھایا میں نے کہ بھائی دیکھو یہ کام اچھا نہیں ہے, آپ نفل پڑھیں تو مبارک کام ہے لیکن اس نفل پر اعتماد نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھا جائے, اور اگر کبھی وہ ہو کہ جی فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا تو آپ ذرا تصور کریں پنجاب اور سرحد کے علاقوں کے اندر, وہاں پر فجر کی نماز 4:15 ہو رہی ہے, ہمارے یہاں تو 5:15 ہوتی ہے, ایک گھنٹہ مزید بونس پہ مل رہا ہے. ابھی میں ہو کر آیا چترال, 4:15 فجر کی نماز ہے, اللہ اکبر. تب پتا چلا یہاں تو ہم بڑے مزے میں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لہذا اس نے کہا کہ جب اپنا غم ہو تو اپنے سے دوسرے زیادہ غم والوں کو دیکھنا چاہیے. لہذا حدیث شریف میں کیا آیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو کہ جی میرے پاس گاڑی تو ہے, جی کرولا گاڑی ہے, اس کے پاس پراڈو ہے. ارے بھائی کرولا اتنی شاندار گاڑی ہے, تو کہہ رہے کرولا گاڑی ہے. ارے میاں سوزوکی والے کو دیکھ, موٹر سائیکل والے کو دیکھ, پیدل والے کو دیکھ, تب پتا چلے گا کتنی بڑی نعمت ہے. ارے صاحب کیا بتائیں, بس کھانا ہی بس کیا ہے, انہوں نے گوشت ہی کھاتے ہیں بس, یعنی اتنی بڑی نعمت ہے اور ایسے مزے سے کھاتے ہی کہہ, روزانہ صرف گوشت ہی کھاتے ہیں. جیسے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں ان کی غذا بہت سادہ ہے, بہت سادہ غذا ہے. اب وہ سادہ غذا کی تفصیل کیا ہے, صرف 5 ڈونگے قورمے کے, 6 ڈشیں بریانی کی, 12 روٹیاں, 1 درجن کیلے, کسٹرڈ کے 3 ڈونگے, 3 پیالے, بہت سادہ غذا ہے. ہمارے پیر صاحب تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں. ہاں تجھے نہیں کھاتے, باقی سب کچھ کھا جاتے ہیں. یہ سادہ غذا کا حال ہے. تو عالم یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے, یار ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے میرے پیارے دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. کہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا نیک کاموں میں مال خرچ کرتا ہے, کیسے بزرگوں کی صحبت میں کتنے اہتمام سے جاتا ہے, کتنا اللہ والوں سے تعلق ہے, نماز میں کیسے اہتمام سے صف اول میں نماز پڑھتا ہے. یہ چیزیں ہیں میرے دوستو, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے, یہ چیزیں ہیں میرے دوست. نہیں جی بس, ارے ماں صاحب کیا کر لیں, نماز تو پڑھ لی, ٹکریں مار لی, رمضان شریف آتا ہے روزے رکھ لیتے ہیں, زکات دے دیتے ہیں, اب اور کیا کریں, بس بس اتنا دین کافی ہے, باقی دکان پہ بیٹھ کر جھوٹ بولو, غلط سودا, غلط وعدے, اور یہ کہنا کہ کاروبار کا جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا, جس کسی سے وعدہ کیا جب چاہے اپنی مرضی ہے, ماں باپ کے ساتھ جیسے چاہے بدتمیزی کریں، بیویوں پر ظلم کرنا، اپنے دل میں عجب و کبر، تکبر اور حسد اور ریا دکھاوا ہونا، بس نہیں سب چلتا ہے. نہیں میرے پیارے دوست، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی منظم اور سسٹم، اتنا پیارا نظام عطا فرمایا کہ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اطمینان اور چین راحت سے گزرے. کب؟ جب ہم شریعت و سنت پر عمل کریں. لہذا لمبی لمبی نفلیں پڑھنا اور خلاف سنت نماز ہو اس سے بہتر یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تھوڑی نماز پڑھے لیکن سنت کے مطابق ہو. نمازوں میں لمبی نمازیں پڑھنا یہ مقصود نہیں ہے، چھوٹی نماز پڑھ لے منع نہیں ہے، لیکن سنت کے مطابق ہو کہ کیسے کھڑا ہونا ہے، ہاتھوں کو کیسے باندھنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کی سنتیں کیا ہیں، سجدے کی سنتیں کیا، یہ چیزوں کو سیکھے. میں نے نماز تھوڑی پڑھے لیکن سنت کے مطابق پڑھے، اس سے بہتر جلدی جلدی ٹک 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 ٹکر ماری جیسے ایک مشین چل رہی ہے. یہ مشینیں ہوتی ہیں نا، بچوں کے جھولے ہوتے ہیں، وہ سکہ ڈالو بس جھولا خود بخود چلنا شروع ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے، پھر سکہ ختم بند. بس ایسے ہی جلدی سے مجھ میں اللہ اوپر کہہ کے سکہ ڈالا اور ٹک 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 اوپر نیچے بیٹھک ہو رہی ہے، بس خیال ہی نہیں کہ کیسے بھائی رکو میں اطمینان سے رکو کریں، رکو سے اطمینان سے کھڑے ہوں، سجدے میں اطمینان سے سجدہ کریں. نہیں بس ایسے جیسے مشین میں سکہ ڈال دیا، اب خود بخود السلام علیکم السلام علیکم، بس جلدی سے باہر بھاگ گئے. دیکھیے شریعت نے امام کو بھی اتنا پابند کیا کہ امام کے لیے اجازت نہیں ہو لمبی لمبی نمازیں پڑھائے مقتدی لوگوں کو، اس کے لیے حد بندی کر دی کہ فجر کی اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتیں پڑھو، اور عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل یعنی سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا یہاں تک پڑھو، اور مغرب کی نماز میں سورہ زلزال سے لے کر آخر تک پڑھو. یہ سنت ہے. کیوں حد بندی بنا دی؟ کیا مطلب کتنی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھو؟ یہ نماز میں لوگ دعا کرے کہ اللہ امام ہی مر جائے، اتنی لمبی نمازیں پڑھاتا. لیکن حد بندی ہے، نہ اسے لمبی کرو نہ چھوٹی کرو کہ پتہ چلا ولا سننا تینا فجر کی نماز میں پڑھ، تو ہائی حد ہی نہیں ہے. نہیں اللہ حد بندی بناتی، سبحان اللہ. پتہ چلا امام بھی نہیں، یعنی اتنا پابند رکھا کہ امام جب نماز پڑھائے پتہ چلا نمازوں کو تو نمازیں پڑھا رہے لمبی لمبی اور دعا بھی مانگ رہے لمبی لمبی، لوگ تھک گئے کہ کب امام صاحب کا تعلق معاملہ ختم ہوگا اور زمین پر تشریف لائیں گے. اور عالم یہ ہے کہ جب اپنی نمازیں پڑھے گا جلدی جلدی کھٹ 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 اور دعا بھی نہیں، ویسے ہی مسجد سے باہر چلے گا. امام آزاد نہیں ہے، وہ بھی پابند ہے اپنی نماز. ایک صحابی کا واقعہ اللہ اکبر، بیٹے نے کہا صحابی سے، ابا جان آپ کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی مختصر نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ابا اس کا راز کیا ہے؟ میرے پیارے ابا جان ذرا بتائیے. صحابی نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے صحابت یافتہ ہیں، لہذا لوگ ہم کو دیکھ کر دین بناتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں، لہذا ہم مسجد میں مختصر نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر بھاری نہ ہو، اور گھر میں آ کر لمبی نماز پڑھنا ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اور وہ قرب جو اپنے نبی کی صحبت سے ملا، اس قرب اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھیں. تو پتہ ہی چلا وہ لمبی نمازیں پڑھنا یہ اللہ سے تعلق کی علامت ہے. لیکن ایسا ہو اپنے لیے پڑھے، اپنی نمازیں پڑھ لی، فرض پڑھ لیا، اب اس کے بعد بے شک. ہاں لیکن نماز پڑھنے میں یہ بھی خیال کرے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے آگے کوئی نمازی ہے، اب انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی وہ بےچارہ بیٹھا ہوا، اس کا بھی خیال کرے کہ ایسے نہیں کہ سنت پڑھنے میں پڑھے ایسی جگہ پر کہ اذیت اور تکلیف نہ ہو لوگوں کو. اس لیے سنت کے پیچھے، سنت کو ستون کے پیچھے پڑھنا افضل ہے. یہ ایسی جگہ پڑھے کہ جہاں پر کوئی نمازی کو تکلیف نہ ہو، سبحان اللہ. یہ پیاری شریعت ہے دیکھیں. لیکن اور سلام پھیرتے ہی، سلام پھیرتے ہی فوراً نماز نہ شروع کرے، ہو سکتا ہے آگے والے کو جانا ہو، نہیں تو آگے کیوں کھڑا ہوا تھا، صدا ملے گی اس کی. ارے بھائی اس کو، کیونکہ ہو سکتا ہے اچانک اس کو استنجا لگ جائے. اب آپ بتائیے انسان یہ تو میرے مرشد نے فرمایا یہ وارنٹ گرفتاری وہ ہیں جو جس کی ضمانت نہیں ہو سکتی. بعض وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں جس کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے, لیکن واش روم جانا استنجے کی جو ضمانت اس کی ہو بھی نہیں سکتی, صرف گرفتاری دینی پڑتی ہے. جلدی سے بھاگو بھائی. اب اس کو ہو سکتا ہے کوئی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کہیں سفر پر جا رہا ہوتا ہے, بیوی بچے بھی ساتھ ہیں, وہ بچوں کو گاڑی میں بٹھاتا ہے, کہتا ہے میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں بس. ایسے انسان کی ضرورت پیش, ویسے بھی نہیں چھوڑ سکتا حالات کی وجہ سے, لیکن نماز بھی جماعت سے پڑھنی ہے. سبحان اللہ, شریعت کو بھی جمع کر رہا ہے, انتظام کو بھی جمع کر رہا ہے. لہٰذا نماز پڑھ کے کہہ رہا میں ابھی آ رہا ہوں. اب وہ نماز پڑھ کے سلام پھیرا, پیچھے جو متقی صاحب کھڑے ہوئے تھے انہوں نے فوراً سلام شروع کر دیا. اسی طرح سے جماعت کھڑی ہونے والی ہے, آ کر سب میں آ کر نمازیں شروع کر دی. ان سب کو منع کیا گیا, یہ غیر مناسب طریقہ ہے. پہلے تو وقت دیکھیں کتنا باقی ہے, اس کے بعد اگر سنت پڑھنی ہو دیکھیں بھائی خوب وقت ہے تو بے شک سب میں آگے کھڑو گے پڑھے, لیکن وقت مختصر ہے, اس کو سنت بھی پڑھنی ہے. چار سنت غور کی کسی ستون ایسی جگہ ہو کہ جب سب بندی کی جائے تو یہ آدمی رکاوٹ نہ بنے. سبحان اللہ, کیسی پیاری تعلیم ہے. ایک ایک چیز کی تعلیم ہے. اسی طرح سلام پھیرو, تھوڑا سا انتظار کر لو, شاید کوئی اگلی صف والا اس کو پیچھے جانا ہو. لیکن پھر یہ بھی نہ کرے, پتا چلا پہلے تو بیٹھ کر وظیفے پڑھتے رہے, پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور صفے چیختے ہوئے جا رہے ہیں. اور زیادہ دیر وظیفے بھی نہیں پڑھنے چاہیے. ایسی نمازیں کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں, جیسے ظہر, مغرب اور عشاء, تو ان نمازوں کے بعد زیادہ لمبی دعا اور زیادہ لمبے وظیفے نہیں پڑھنے چاہیے, بلکہ فوراً سنت پڑھنی چاہیے. اس سے کیوں, وہ نماز کی تکمیل کا ذریعہ ہے. میرے دوست, شریعت نے ایک ایک چیز سکھائی ہے, ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ تو میں عرض نہیں کرتا کہ وہ عالم قاری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو نے اس لیے علم پھیلایا, اس لیے قرآت کی کہ لوگ کہیں کتنا بڑا قاری ہے. اور کیسے قرآت کرتا ہے تو دل پر زلزلہ تاریخ کر دیتا ہے. تعریف کی تیری ہو چکی کہ جی بڑے ممبر اور بڑے سرسار ہوتے ہیں اور بڑے جو جناب یہ ہیں, تیری تعریفیں ہو چکی. اب جا, اس کو منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اس لیے تبلیغ میں چنڈا لگانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ان سے سوال پوچھے کہ آپ نے کتنا وقت لگایا, خاموشی اختیار کرو. یہ بتانا درست نہیں ہے کہ ہم نے کتنا وقت لگایا, اللہ کے لیے لگایا خاموش. کہا آپ کو یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ ہم نے کتنا وقت لگایا, ہم نے کتنے حج و عمرے کیے, یہ آپ کو پوچھنے کا وقت نہیں ہے, حق نہیں ہے. ارے یہ نہیں پوچھا جائے کہ آپ تہجد کی نمازیں تہجد کتنی پڑھتے ہیں, کتنا حج عمرہ کیا, کتنی بزرگوں کی صحبت اٹھائی, یہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے, کیونکہ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں قبول ہوگا, ہاں ٹھیک ہے, مرنے کے بعد بتائیں گے. آہ, میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا, اس بکرے کے بازو کی داڑھی ہوتی ہے, اس نے کہا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. اس نے مذاق اڑایا. ان بزرگ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بتاؤں گا میں. جب انتقال ہوا تو فرمایا کہ جنازہ, انتقال سے پہلے فرمایا کہ جنازہ میرا اس گلی سے لے کر جانا. جب جنازہ لے کر گئے تو وہاں پر فرمایا اس جگہ جا کر جنازہ روک دینا. میرے مرشد نے سنایا بات ہے, وہاں جا کر جنازہ روکا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, کرامت تھی یہ کہ اس کے بعد اٹھے اور فرمایا اس شخص سے کہ میری داڑھی تیری بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج میں ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر دنیا سے جا رہا ہوں, اس لیے میری داڑھی تیری بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. اور وہ شہید لے کر آیا جائے گا, کیا کیا کہ اللہ میں بہادری سے لڑا تیرے دین کی سربلندی کے لیے. نہیں, تو اس سے لڑا تھا کہ لوگ بڑا بہادر کہیں, کیسا دلیر کہیں, یہ واہ. اور بجائے اس کے کہ کافروں کے سامنے سینہ تانتا, آج تو مسلمان, تو مسلمانوں کو سینہ دکھایا کرتا تھا, ایسا مجاہد بنتا تھا کہ مسلمانوں کو سینہ دکھا رہا, اپنے ماں باپ, گھر والوں کو, اہل محلہ کو اور شہر والوں کو سینہ دکھا دے, اور جی ہماری شان دیکھو, یہ مجاہد ہوتا. کہا تو نے اس لیے کیا کہ تجھے بہادر کہیں تو تو بہادر کہلایا جا چکا, اس کو بھی جہنم کے بل منہ میں ڈال دیا جائے گا. شہید ہو کر کتنا بڑا عمل ہے شہادت. اسی طرح وہ سخی کہ جو مال خرچ کر رہا ہے, اللہ تیرے راستے مال خرچ کیا، مال مسجدوں میں دیا، مدرسوں میں دیا، اللہ والوں پر، علماء پر خرچ کیا، غریبوں پر، بیواؤں پر خرچ کیا. کہا اس لیے خرچ کیا، لاگے تاکہ تجھے لوگ کہیں کیا کہا جائے کہ تو بہت سخی تھا، ہر جگہ مال خرچ کرتا تھا، تیری تعریف دنیا میں ہو چکی، اس کو بھی جہنم کے بل منہ میں ڈالا جائے گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، گاتے مت کرو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. کیسا آپ کیا بتایا، آج یہ میری آنکھیں آپ لال دیکھ رہے ہیں نا، یہ آنکھیں لال اس لیے آج صبح آنکھ کھل گئی تھی، بہت رونا نصیب ہو اللہ کے فضل سے، یہ آنکھیں لال اسی لیے. اور تہجد میں اٹھیں گے تو شور مچاتے ہوئے پتا چلے کہ حضرت صاحب تہجد کے لیے اٹھ گئے، شور، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنی آہستگی سے اٹھتے تھے کہ پتا نہیں چلتا. تو میرے پیارے دوستو، عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ یہ کیا، ایک تو سنت اور شریعت کے مطابق ہو، اور دوسرا اس میں اخلاص ہو. اب شریعت اور سنت کے مطابق یہ چیز کیسے سیکھے گا، علماء ربانیین سے سیکھے کہ جی صاحب یہ میں کام ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے اس میں سنت کیا ہے، میرے گھر میں فوتگی ہے اس کی سنت کیا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم آزاد نہیں ہیں لباس کے معاملے، جیسے کالر، شیروانی کالر رکھے یا کالر ہٹا دے، انگریزی کالر جس کو شرٹ کالر بولتے ہیں وہ کالر نہ ہو، آستین کھلی ہو، بٹن والی نہ ہو، دامن چورس اور چوکور ہو، شلوار بنائے ٹخنوں سے اوپر، پہلے ہی چھوٹی شلوار بنائے، یہ لباس ہو، کرتا اتنا لمبا ہو گھٹنے سے تھوڑا نیچے ہو، چھوٹے کرتے نہ پہنے اور نیچے پہن لیے لکھنوی پاجامہ، اب سجدے میں گئے تو گھنٹہ گھر رہا ہے. دیکھیے نا کتنا لمبا کرتا ہے، اگر مان لو سلائی ادھڑ بھی گئی تو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیا دس باتیں ہوتی ہیں، اللہ ہوگا ایک ایک چیز میں، لمبا کرتے میں بھی عافیت ہے. لباس ہے، نماز کی سنتیں پوچھے، روزے کی سنتیں پوچھے، جناب میں کاروبار کرتا ہوں ذرا مجھے اس کی سنتیں بتائیے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے، یہ علماء ربانی. اور دوسری چیز جو اخلاص ہے میرے دوستو، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے اخلاص. میرے مرشد نے فرمایا کہ ساؤتھ افریقہ میں گیا، جنوبی افریقہ، وہاں پر پہاڑ کو دیکھا، پیلے پیلے پہاڑ، حیران کیسے پیلے پہاڑ، پوچھا بھائی یہ کیا، کہ حضرت یہ وہ مٹی ہے جو سونے کے ساتھ ملی ہوئی تھی. آہ، میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ مٹی جو سونے کے ساتھ ملی تھی، سونے کی صحبت نے اس کو پیلا بنا دیا. تو جو بندے اللہ والوں سے تعلق کریں گے، اللہ والوں کا تعلق مالا، ان کا اخلاص اور درد دل ان کے اندر منتقل نہ ہوگا. سونے میں اتنا اثر ہے کہ اپنے ساتھ والی مٹی کو پیلا بنا دیا، اللہ والوں میں اثر نہ ہوگا کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے اندر تعلق مالا نہ حاصل ہو جائے. اس لیے تعلق مالا کے لیے، اخلاص کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے. ان سے اخلاص سیکھے کہ جی میں مدرسے کا کام ہے مجھے اخلاص مل جائے، دین کا کام ہے مجھے اخلاص مل جائے. ایک صاحب نے مجھے فون کیا دوسرے شہر سے، کہا کہ میرا مدرسہ مسجد کے قریب ہے، میں کرائے کے مکان میں ہوں، ہمارے امام صاحب جو ہے وہ کسی اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں، جو چندہ ملتا ہے اب سارے اپنے مدرسے میں لے جاتے ہیں، مجھے کچھ ملتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تم عجیب بیوقوف آدمی ہو، آخر مدرسے میں ہی لے جاتے ہیں، کسی اور جگہ تو نہیں لے جاتے، اگر وہ کسی مدرسے کے لیے لے جاتے ہیں تو تم کیوں جلتے ہو اس بات سے، لے جانے دو. کہا جی اصل میں میری ضرورت ہے. میں نے کہا ضرورت ہے تو تم ضرورت کے لیے، ان کی بھی تو ضرورت ہے سر، تمہاری تو ضرورت نہیں ہے، اس مدرسے والے کی بھی ضرورت ہے، اگر تم سے کام نہیں ہوتا بند کر دو. بات سمجھ میں آئی، کہنے لگے میں اصل میں سیکھنا ہی چاہ رہا تھا، مجھے کرایہ کا. میں نے کہا بھائی اتنا کام کرو جتنا تم کر سکتے ہو، لیکن یہ کیا بات ہے، ہائے سارا چندہ لے گیا، ہمیں قربانی کی ایک کھال بھی نہیں ملی، سارا وہی لے گیا. نہیں میرے پیارے دوست، اتنا کام کرے جتنی اپنی گنجائش ہے، نہیں گنجائش کم کر دے تو لابا، پھر بھی نہیں چلتا بند کر دو. لیکن خلاف اصول مدرسہ چلانا، دین کا کام کرنا، یہ درست ہو. اب بتائیے، اب ایک آدمی ہے، اب وہ چلے پر جا رہا ہے، اب لوگوں کو آ کر روتا پھر، ارے صاحب میں چلے پر جانا چاہتا ہوں لیکن پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اللہ مجھے پیسے، اب سیٹ صاحب کو سنا رہا ہے جب اللہ مجھے پیسے دے گا تو میں ضرور چلے پہ جاؤں گا. اب کیوں سنا رہے تو اس کو بھائی؟ اس کا مطلب ہے سیٹ صاحب نکالو اپنی جیب سے. دیکھیے نا بغیر کیا اخلاص ہے کہ جب اللہ مجھے دے گا تب تب میں جاؤں گا. توکل دکھا رہا ہے بظاہر کیا ہے؟ توکل ہے. لیکن یہ بھی سوال ہے کہ تو سیٹ صاحب کو کیوں سنا رہا ہے اور غریب اپنے کسی غریب ساتھی کو سنایا؟ نہیں سیٹ صاحب کو سنا رہا ہے. کیا مطلب؟ تاکہ وہ نوٹ نکالے. یہ کیا ہے میرے دوست؟ اخلاص ہونا چاہیے. اب ایک صاحب مدرسے کے چندہ ایک مانگنے جائے رونا شروع کر دیں. ہائے کیا بتاؤں بس بچوں، صرف ایک دال کی بوری رہ گئی ہے اور روئے جا رہے ہیں، بس بھوکے مریں گے بچے. اور ایسا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں تو، اور اس کا بھی رہے اگر بھوکے مرے تو قیامت کے دن تیری گردن پکڑی جائے گی. بتائیے اس طرح چندہ مانگنا یہ تو جائز نہیں ہے. کسی کو ڈرا دھمکا کر نکال نہیں تو جہنم میں جائے گا تو، یہ جائز نہیں ہے ایسے چندہ مانگنا. نکال چندہ نہیں تو جہنم میں جائے گا. ارے ایک جگہ تقریر جائے حیران ہو گئے، کوئی بات نہیں سب کا ہاتھ کھڑے کر، سب نے ہاتھ کھڑے کر نیچے گئے. نہ 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 ابھی نیچے نہیں کرنا، یہ ہاتھ کہاں جائے گا؟ جیب میں جائے گا. اب جیب میں سے مال نکالو. ایسے ایسے چندے وصول کرتے ہیں. یہ سب طریقے خلاف اصول ہے. آہ میرے مرشد نے فرمایا اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. اور عجیب بات یہ سیٹوں کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں لیکن اللہ والوں سے تعلق نہیں کرتے. فانی دنیا کے چکر میں پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں. سیٹ صاحب جو کہیں سب اچھا ہے اور چندہ لینے کے لیے باری ہے. اب وہ ٹی وی بیٹھ کر گئے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہا ماں صاحب دیکھیے کتنا اچھا پروگرام آ رہا ہے. آپ نے کبھی نور جہاں کو ماں صاحب سنا ہی نہیں، ذرا سنیے تو صحیح. اب وہ بیٹھے، اب کیوں اگر منع کریں گے نہیں بیٹھنا تو چندہ نہیں ملے گا. تو میرے دوستو ہاں بہت ضرورت ہے اس بات کی، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ والوں کی صحبت سے اخلاص سیکھے. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے توازو کرتا پیشی ابلہ، تو بے وقوف جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہیں ان کے سامنے توازو اختیار کرتا ہے، اور اے تکبر کرتا پیشی شاہ، اور اللہ والوں کے سامنے تو جو ہے تکبر کرتا ہے کہ میں اللہ والوں کے سامنے اپنے کو کیسے مٹاؤں. اس لیے اخلاص، یہ جو تعلق ماننا اور یہ اخلاص کی دولت، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. اسی لیے فرمایا شیخ کی بھی ضرورت ہے کہ شیخ بھی کسی اللہ والے سے، اس کو بھی اپنے اوپر شیخ رکھنا چاہیے. اگر شیخ کا انتقال ہو جائے دوسرا شیخ کرے، ورنہ یہی ناپتے رہیں گے کہ مرید اتنے ہیں اور اتنے اتنے لمبے بیان، اتنے لمبے وظیفے اور اتنے لمبے بیان، اتنے مرید، اتنے اسفار، سب نشہ چڑھتا ہے. ایک نشہ ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے اللہ ہو کر وہ ساری نئے ہوا نکال دیتا ہے. دیکھیے گاڑی میں ہوا زیادہ بھر جائے گاڑی اچھلنے لگتی ہے، موٹر سائیکل میں ہوا بھر دے اچھلنے لگتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہوا کم کی جاتی ہے، معتدل ہونی چاہیے، بالکل ہی نہ ہو تو کیسے چلے گی؟ سبحان اللہ. ایسے جب شیخ جو ہے نا دیکھتا ہے کسی مرید میں، شاگرد میں تکبر کی ہوا بھر گئی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی تھوڑی سی ہوا نکالتا ہے، ڈانٹ لگاتا ہے، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہاں سایہ شیخ بڑی رحمت ہے میرے دوست، لائی ہے اللہ کی رحمت کا سایہ ہے یہ شیخ کی صحبت. تو عمل کے لیے سمجھ میں آ گئے نا دو کام، ایک تو علم سنت و شریعت کے مطابق اور دوسرا اخلاص ہو. علم ملے گا اللہ والوں سے، علماء ربانیین سے، اور اخلاص ملے گا اللہ والوں سے. اب عمل کر لیا، اب کیا کریں؟ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو بلند فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. سبحان، میرے مرشد نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام تو اس وقت چھوٹے تھے. اللہ مالوسی فرماتے کانا من الصغر، وہ تو چھوٹے تھے، اور کانا معین اللہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے مددگار تھے. اس لیے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ناموں میں فاصلہ کر دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تین کلمے لے آئے، تین
حروف لے آئے، تین لفظ لے آئے، اس سے پتہ ہی چلا کہ اصل بنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اصل تعمیر ان کی ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کا نام پھر بھی کیوں آیا؟ اس لیے کہ معاون تھے. تو پتہ سے یہ چلا کہ جو لوگ دین کے کام میں معاونت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی اجر عطا فرماتا ہے. ایک آدمی مدرسہ چلا رہا ہے، ہم نے اس میں مال دے دیا، صدقہ دے دیا، خیرات دے دی، زکات دے دی، کہ چلو بھائی اس کے دین کے کام میں معاونت ہو جائے. یا پیسہ تو نہیں ہے، پیسہ تو نہیں ہے، اس نے کہا ماشاء اللہ آپ کے کام سے خوشی ہے کہ آپ نے یہ مدرسہ کھولا، ضرورت ہے. ایک مدرسہ کھلا ہوا ہے، دوسرا مدرسہ اور کھل گیا. پہلے مدرسہ والا کہہ رہا ہے اچھا ہوا بھائی آپ بھی آ گئے، اتنا بڑا علاقہ تھا میں تو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اچھا ہوا آپ بھی آ گئے، اب دونوں مل کر کام کریں گے، الحمدللہ اچھا ایسے ہو. نہیں، میرا مدرسے کے ہوتے ہوئے تم نے مدرسہ کھولا کیسے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کی کمی. جب میں کام کر رہا تھا تو تم نے کیسے کیا؟ اور میں اشتہار میں میرا بڑا نام کیوں نہیں لکھا؟ چھوٹا سا نام لکھا میرا، بڑا بڑا نام کیوں نہیں لکھا؟ یہ سب کیا ہے میرے دوست؟ یہ ساری دنیا. کہ ٹھیک ہے میں بیان کے لیے تو آؤں گا، پیسے کتنے ملیں گے؟ نعت شریف تو پڑھوں گا، پیسے کتنے ملیں گے؟ اور پھر لفافہ ملا تو وہیں گن کر دیکھ بھی رہے، رکھو نہیں چاہیے اتنے سے پیسے، کیا ہے میرے پاس؟ دین کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. تو ابراہیم نے پتہ ہی چلا کہ دین میں معاونت کرنا ایسا ہی ہے جیسے دین کا کام کرنا. ایک عالم ہے، وہ تقریر کرتا ہے، شیخ سفر کرتا ہے، اس کے ساتھ معاونت کے لیے جا رہا ہے. دادا کیا ہو؟ چلو بھائی سر پہ تیل مالش کر دیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے سر پر تیل مالش کرتا اس نیت سے کہ حضرت تھک گئے ہیں، تھوڑے سے تیل مالش کروں گا، اچھی ہو جائے گی صحت، اچھا ہوگا، پھر حضرت کی تقریر، دین کا کام فرمائیں گے تو میرا بھی حصہ لگ جائے گا. پیر دبا دیے کہ ذرا راحت مل جائے، آرام مل جائے. سبحان اللہ، ایک صاحب میں ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا مولانا صاحب میرے ذمے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ. میں نے کہا تم کیا کام کر سکتے ہو؟ اس نے کہا مال تو میرے پاس ہے نہیں، ہاں جان ہے، کوئی سامان ادھر سے ادھر رکھنا ہو تو میں اپنی جان لگاؤں. ماشاء اللہ، کوئی ایسی ضرورت پڑے گی تو بتا دوں گا. تو دیکھیے نا، اس نے اپنی جان کو پیش کیا کہ بھائی میں مال تو نہیں دے سکتا لیکن میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مال ادھر سے ادھر کر دوں گا. تو دیکھیے یہ بھی ایک کام ہے. اب کوئی آدمی ایک بوڑھا کمزور ہو گیا، پتا چلا مال بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں دے سکتا، کہا تو آپ کیا میں کیسے خدمت کروں؟ ہاں بھائی تم دعا کرو کہ اللہ اس کی مدد فرما، اس کو درجہ قبولیت اور اصول کے مطابق کام کرے، دینی ضروریات کو. دعا تو کر سکتا ہے نا بھائی، اتنی کنجوسی بھی کیوں کریں، مفت کا ثواب بھی نہ لے. دیکھیں دعا کرے گا، مفت کا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، یعنی کوئی آدمی محروم نہیں ہے. مالدار بھی محروم نہیں ہے، مال نہیں ہے جان ہے وہ بھی محروم نہیں ہے، مال اور جان نہیں ہے وہ بھی محروم نہیں ہے، دعا دے دے. سبحان اللہ. تو پتہ ہی چلا دین کی کام ہے معاونت، جان سے، مال سے، آبرو سے، وقت سے. تو میرے دوستوں یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی دین کے کام کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا. اللہ اکبر. اب یہاں عمل کرنے کے بعد دو چیزیں ہونی چاہیے، وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ تواضع ہو، یعنی کہ میں نے دیکھو کیسا بڑا کام کیا، ارے ہزاروں کا مجمع تھا، ایسا بیان کیا، سب کو رلا دیا. لہذا میرے مرشد نے فرمایا کہ جس وقت مقرر کی تیوریاں بدل جائے، ہاتھ آ جائے سے میں ابھی اس کے اندر ظالم کے اندر ریا دکھاوا شامل ہو گیا، خوشی رکھ کے مار رہے ہاتھوں کو اور سب کو نالائق کہہ رہے. تم نالائق کیسے گناہ کرتے ہو؟ نافرمان نالائق، تمہاری وجہ سے عذاب آ رہا ہے. ہاں تیری وجہ سے نہیں آ رہا، اس لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے ہمارے گناہوں کی شامت اعمال کی وجہ سے عذاب آ رہا. یہ سکھایا، یہ نہ کہو کہ میں تو بہت پاک ہوں، فرشتہ ہوں کیونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں نا، اس لیے مجھ جیسا کوئی پاک نہیں ہے. نہیں، ہمارے شامت عمل اللہ ہو. میرے شیخ سے جب کوئی دعا کی درخواست کرتا ہے کہ حضرت مجھے گناہ کی عادت، دعا فرما دیجئے، حضرت دعا فرما دیجئے اللہ مجھ سے بھی گناہ کو چھڑا دیجئے، اس سے بھی چھڑا دیجئے. اللہ ہو، کیا عجیب ہے، دیکھیے یہ ہے میرے شیخ دوست. میرے مرشد فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرماتا ہے اس کے اندر توازن پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کو افضل نہیں سمجھتا. مقابلے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے نمبر کتنے آئے تھے، تم نے کتنا وہ بزرگوں کے ساتھ لگایا، تم نے کتنے چلنے لگائے، تم نے کتنے حج عمرے کیا. پتہ چلے اگر میں نے زیادہ کیا، ہاں میں سینئر ہوں، چلو پیچھے بیٹھو، اور اگر وہ سینئر ہے تو پھر دب کے بیٹھنا پڑے گا. تم کون سے سن میں فارغ ہوئے تو پتہ چلے میں سینئر ہوں نا، تو چلو میں سینئر ہوں. یہ سب کیا ہے میرے دوست؟ توازن ہونی چاہیے. اللہ عزتن علی المومن، مومن کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، توازن. یہ عالم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی، حضرت کا یہ عالم تھا کہ کسی طالب علم میں توازو دیکھتے نا اس کے جوتے خود اٹھا لیتے، شاگرد کے جوتے، اور جس کے دیکھتے اندر دیکھتے تکبر ہے اسے فرماتے جوتے اٹھاؤ، اسے جوتے اٹھوا دیتے. سبحان اللہ. تب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی، درس حدیث ہو رہا ہے، حدیث شریف کا درس، بارش شروع ہو گئی، تمام طلبا کتابیں لے کر بھاگے، مڑ کر دیکھا تو حضرت سب کی جوتے اٹھا رہے. تمام طلبا کو تو عجیب عالم دل کٹ کے رہ گیا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بات تھی، توازو نہیں. فرمایا ارے بھائی تم تو کتابیں لے رہے تھے، ہاتھ میرے خالی تھے، میں نے کہا چلو تمہاری جوتی خراب نہ ہو تمہاری جوتی اٹھا لو. کیا توازو ہے میرے دوست؟ تو پتہ ہی چلا عمل کے بعد. میرے مرشد نے فرمایا عمل کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد عبدیت اور توازو پیدا ہو، اکر نہ ہو. حج و عمرہ کر کے آئے، تبلیغ میں چلا لگایا، بزرگوں کی صحبت میں گیا، توازو بھائی بس دعا کر لو اللہ قبول فرما دے. قبول ہے تو سب کچھ ہے بھائی. تو میرے پیارے دوست، میرے مرشد نے فرمایا عجیب بات، فرمایا کہ جس شاخ میں پھل آ جاتا ہے وہ شاخ اکڑی بھی نہیں رہتی، جھک جاتی ہے، اس کو تو ہاتھ بڑھا کے توڑ لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اسی طرح جس بندے میں تو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت اور تعلق عطا فرماتے اس کے اندر بھی توازن پیدا ہو جاتا ہے، عاجزی پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ سے کہتا ہے ربنا تقبل منا، باب تفاعل ہے کہ اللہ آپ کی شان کے مطابق یہ عمل نہیں ہے، اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے. عمل کے بعد یہ بھی کہا ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے ربا اس کو قبول فرما لیجیے، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے. ہم تقریر کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم حج و عمرہ کریں، تبلیغ میں چلا لگائے، اپنے بزرگوں کے صحبت میں رہے، کہ اللہ ہم اس قابل کا دے، آپ کا احسان ہے، آپ نے توفیق دی، اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے. عاجزی ہونی چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے بزرگوں نے میرے مرشد نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر کسی عمل کے بعد اکڑ پیدا ہو تو دیکھو جی میں نے کیا کام کیا، فرمایا یہ عمل آمد ہے، یہ عمل قبول نہیں ہے. اور عمل کے بعد عاجزی پیدا ہو، یار بھائی ہم نے کیا کیا ہے، یار اللہ کی شان دیکھو اور ہمارا عمل دیکھو کیا ہے. میرے دوست ہم اللہ کی عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حقیقت بات ہے، کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہماری نماز کا یہ عالم ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہو، نماز شروع کرتے ہی ڈبل روٹی، انڈے، اور اس سے پیمنٹ لینی ہے، اس سے پیمنٹ لینی ہے. ایک بچے نے کوائن کھایا، سکہ کھایا، وہ پیٹ میں چلا گیا، جو چار پانچ روز کے بعد جو ہے وہ نکلا تو ہنستا ہوا باہر نکلا، تو ماں نے لیٹرین سے ہنستا ہوا باہر نکلا، ماں نے پوچھا ہنس کیوں رہا ہے، کہ آج ہنسی ہوئی پیمنٹ مل گئی. یہ کاروباری پلان ہے جناب، تو انہوں نے کہا اماں آج ہنسی ہوئی پیمنٹ مل گئی، یہ کاروباری پلان ہے. عاجزی ہو کہ اللہ میں آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. عاجزی ہو میرے دوست اور اللہ سے درخواست کرے اللہ آپ قبول کر لیجیے. میں نے مدرسہ بنایا، یا اللہ یہ دین کا کام ہے، خانقاہ بنائی ہے، تبلیغ میں جا رہا ہوں، حج عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اخلاص دے دیجیے مجھ کو تاکہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے. اور عاجزی ہو کہ یار کیا کیا ہے، اور باقی ہم اللہ کی عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتے. ہماری نماز کو بھی بارش کر رہا، نماز کا نماز شروع کرتے ہی ساری باتیں یاد آنا شروع. وہ جو جس معشوقہ کو بھی دیکھا تھا وہ بھی یاد آ گئی، یار اگر وہ بھی مل جائے کیا سیٹنگ ہو جائے. ایک صاحب میرے شیخ کے آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضرت جب سے میں آپ کے آیا ہوں میں نے بدنظری چھوڑ دی ہے، اب میں بدنظری نہیں کرتا. ہاں اب کسی عورت پر نظر پڑتی ہے کسی لڑکی پر تو میں یہ اس نظر سے اس نیت سے اس کو دیکھتا ہوں کہ میری شادی بھی اس کے ساتھ ہوگی. یا عالم تو میرے دوستو عمل کے بعد عاجزی پیدا ہو لیکن سنت کے مطابق عمل ہو اور اصول کے مطابق اخلاص کے ساتھ پھر عمل کے بعد عاجزی ہو اور جو پھر اللہ سے دعا بھی کرے یا اللہ اس کو قبول فرما لیجیے جو میں نے کام کیا آپ سے. آہ میرے مرشد کا شعر ہے آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس گزارشات کو قبول فرمائے اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو میرے دوستو یہ اخلاص تقویٰ اور سنتیں بھی سیکھے. ہاں ایسا نہ کہ اپنی مرضی سے عمل نہ کیے جائے. سیکھے بھائی کہ داڑھی کیسے رکھنی ہے, لباس کیسا ہو, شلوار کیسے رکھنی ہے, نماز ہے, مدرسہ چلانا ہے تو پوچھے, چندہ کہلانا ہے اس کا طریقہ پوچھے. اطلاع ہے کر سکتے ہیں کہ جی میرا دین کا کام ہے آپ کو اطلاع دیجیے دین کا کام ہے جو حضرات اس میں حصہ لینا چاہے حصہ لے سکتے ہیں. اور ایک یہ اور ایک طریقہ یہ خبردار اگر کوئی چندہ دیے بغیر یہاں سے گیا قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. یہ بھی ہے کہ کوئی شخص محروم نہیں جانا چاہیے ہر آدمی اس میں ضرور چندہ دے. نکالو بھائیو چندہ نکالو جب سے ورنہ قیامت کے دن میں تمہاری گردن پکڑوں گا. ایسا نہیں ہاں اطلاع کر دیں انفارمیشن ہو کہ بھائی میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں اس میں بھی ضرورت ہوتی ہے یہ سب ہے آپ اس میں کیجیے. طریقہ ہے ہر چیز کا سیکھے میرے دوست. مدرسہ بھی ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے چلایا جائے اس کو بھی سیکھنا ہے. تبلیغ بھی ایسا نہیں اپنی مرضی سے کیا جائے اس کو بھی سیکھنا ہے. خانقاہ بھی چلانی اپنی مرضی نہیں کہ جائے ہے جو عمرہ اپنی مرضی نہیں سیکھنا ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے علماء سے تعلق سے یہ چیز ملے گی اور اس میں اخلاص درد دل یہ صحبت اہل اللہ سے پیدا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اپنے کرم سے جو گزارشات پیش کی گئی اللہ اس کو قبول فرما دیجیے عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے کریم مالک اپنے کرم سے یا اللہ اخلاص اور تقوی ہماری جانوں کو نصیب فرما. اپنی محبت اور قرب خاص اور تعلق کے خاص نصیب فرما. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. شریعت و سنت کے مطابق یا اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ہماری دنیاوی اور دینی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے. اے کریم مالک ہم سب کو اپنی محبت اور تعلق اور اخلاص اور درد دل عطا فرما دیجیے. اخلاص اور درد دل کے ساتھ یا اللہ عبادت کی اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما. عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما. عبادت میں زیادتی نصیب فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اس عبادت میں حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھے اخلاق عطا فرما. ہماری عقلوں کو کامل فرما. ہماری عقلوں میں نور عطا فرما. گناہوں سے حفاظت نصیب فرما. عبادت یا اللہ فرما برداری میں 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا اور شرف قبولیت بھی عطا فرما.